أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، عنوان اذہان عالیہ میں ہوگا کہ کربلا استمرار حرکت انبیاء ہے. اس ذیل میں ابھی تک جو گفتگو پہنچی، ہم ان مشترکات کا ذکر کر رہے تھے. ابتدا میں بات کہی جا چکی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کچھ صفات وہ ہیں جو ان کی حقیقی زندگی سے متعلق ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جو ان کی حقوقی زندگی سے متعلق ہیں. کچھ وہ صفات ہیں جو ان کے اپنے ذاتی اور نجی خصوصیات ہیں، لیکن کچھ خصوصیات وہ ہیں جو ان کے منصب سے متعلق ہیں، نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات کہی جا چکی ہے کہ انبیاء کی جو حقوقی زندگی ہے، جو ان کے منصب کی زندگی ہے، اس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چند قوانین کے تابع ہیں. وہ مشترک قوانین جس کی اتباع سارے انبیاء کو کرنی ہیں، وہ خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جس کو مشترک صفات کہے جا سکتے ہیں، وہ مشترکات جو تمام انبیاء و مرسلین میں پائی جاتی ہیں، جن کی کئی خصوصیتیں اب تک بیان کی جا چکی ہیں. کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے دعوت توحید نہ دی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دعوت تقویٰ نہ دیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے خود انہی کے اہل زبان میں مبعوث نہ کیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا. اس طرح کے تمام خصوصیات پیش کی جا چکی ہیں. آج وہ صفت بیان کرنی ہے جو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے نہ بھیجا ہو. کہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اختلافات کو رفع کریں. ملت میں پائے جانے والے انتشار کو ختم کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو جو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کان الناس امت واحدہ، کہ لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، مبشرین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا، تاکہ حق اور انصاف کے ساتھ اقوام و ملل کے اختلافات کو دور کر کے ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا ایجاد کریں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اختلاف امم نہیں ہے بلکہ اتحاد ملت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ جناب آدم علیہ السلام کا یہ کنبہ، یہ چھوٹا سا خاندان پھیلنے لگا۔ یہ تمام کے تمام انسان ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہیں۔ نوع بشر جناب آدم اور جناب حوا کی یہ اولاد ہے جو پھیلتی چلی گئی۔ ابتدا میں سادی سیدھی زندگی تھی، وہ مسائل نہیں اٹھے تھے کہ جو قوموں کے پھیلنے اور خاندانوں کے پھیلنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جناب نوح تک زندگی بہت سادھی سیدھی گزرتی رہی، لیکن جناب نوح علیہ السلام کے بعد جب قومیں پھیلنے لگیں اور خاندانوں میں اختلافات وجود میں آنے لگے، وہ اختلافات کا وجود میں آنا ایک فطری امر ہے۔ وہ اس لیے کہ خواہشات ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جب ہر انسان کی خواہش اس کی تمنا الگ الگ ہے، ہر انسان کی آرزو اس کی نفسانی خواہشیں جب ایک سا نہیں ہیں، تو اختلاف کا پایا جانا ایک فطری امر ہے۔ کیونکہ خواہشات ایک نہیں ہیں، خواہشات ایک نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خواہشات کا مزاج باطل والا مزاج ہے، اور باطل ایک مرکز پر نظر نہیں آ سکتا، باطل میں اتحاد کا امکان نہیں ہے، اسی لیے خواہشات میں اتحاد کا امکان نہیں ہے۔ جس کی مثال ہم سائے سے دیتے ہیں، سائے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، نور کا مزاج ایک ہوتا ہے، اندھیروں کا مزاج ایک نہیں ہوتا۔ نور جب عالم بالا میں ہوتا ہے تو وحدت اور اس کے اندر ٹھوس وحدت پائی جاتی ہے۔ سایہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب نور مادے سے ٹکراتا ہے۔ جب عالم بالا کا نور، یہ آفتاب کی شعائیں جب پتھر سے ٹکراتی ہیں، جب کسی مادے سے ٹکراتی ہیں تو پھر سایہ وجود میں آتا ہے۔ اور یہ سائے گھٹتے اور بڑھتے ہیں، ایک مزاج سائے کا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نور مادے سے ٹکراتا ہے تو پھر اختلافات وجود میں آتے ہیں۔ تو اختلاف طبیعت کا تقاضا ہے، روحانیت کا تقاضا نہیں ہے، معنویت بشر کا تقاضا نہیں ہے، معنویت بشر کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ طبیعت کا تقاضا ہے، نیچر کا تقاضا ہے۔ اب یہ جو نیچر کے تقاضے بڑھنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، تو اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، مرسلین کو بھیجا گیا، تاکہ قوم میں اٹھنے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے اور انہیں ایک مرکز پر متحد رکھا جا سکے۔ ان کے اتحاد کو برقرار رکھنا اللہ کے لیے اس قدر لازم ہوا کہ اس نے انبیاء کے کاروان کو یہ کے بعد دیگرے بھیجتا رہا، تاکہ ٹھوس وحدت اجتماعیت باقی رہے۔ کیونکہ اب جو ان کے درمیان میں اختلافات کی وجہ یہ ہوئی کہ مختلف قسم کی کردار، اچھے اور برے جب پیدا ہونے لگے، تو انبیاء کا وظیفہ یہ ہوا کہ وہ تمام بری چیزیں جو قوموں میں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں، اور جو اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو اکٹھا کریں، اچھی چیزوں پر کاربند کریں، اور بتائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل، یہ سچائی ہے اور یہ جھوٹ۔ جھوٹ اور سچائی کے درمیان میں فرق قائم کرنا، جھوٹ کو مٹانا، سچائی کو آگے بڑھانا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم ایک اور اصل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تاکہ بڑی تیزی سے ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور انبیاء علیہ السلام کا جو اشتراک رہا ہے وہ ہے تعقل اور تفکر کو تقویت پہنچانا. انبیاء علیہ السلام نے منطق، فکر، عقل اور فہم کی طرف توجہ دلائی ہے اور انسانوں سے تقاضا کیا ہے کہ تم عقل کی طرف آؤ، تم منطق کی طرف آؤ، تم لاجک کی طرف آؤ، تم حقائق کی طرف آؤ، اور ان سے بے جا تقلید سے منع کیا ہے، اندھی تقلید سے منع کیا ہے. انبیاء علیہ السلام نے بشریت سے یہی کہا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے فیصلے کرو، تمہیں جو چیز بھی ماننا ہے آزاد طریقے سے مانو، کسی کے دباؤ میں آ کر دین کو قبول مت کرو، کسی کے کہنے پر دین پر عمل نہ کرو، بلکہ خود سے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. یہ جتنی روایتیں آپ کو تقلید کے خلاف ملتی ہیں، جتنی آیتیں آپ کو تقلید کے خلاف ملتی ہیں، یہ اصول دین میں پائی جانے والی تقلید کے خلاف ملتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی بات کو تسلیم نہ کریں، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ بغیر جبر و اکراہ کے پوری طریقے سے عقل و خرد کو کام میں لائیں. اس لیے کہ بے شمار آیتیں، حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں جو سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید بار بار تفکر کی دعوت دیتا ہے. افلا تعقلون، افلا تفکرون، کہ تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. کسی کے بہکاوے میں آنا، افواہوں کا شکار ہونا، کسی کے کہنے کے اوپر بات مان لینا، اپنی عقل کو کام میں نہ لانا، اس سے انبیاء نے منع کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے اس کے خلاف موضع گیری کی ہے، اس کے خلاف انبیاء نے آواز اٹھائی ہے اور لوگوں کو جھوٹی تخلیق اور کور کورانا اور اندھی تخلیق سے نکال کر حقائق کی روشنی میں لانے کی دعوت دی ہے. انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ عقل تمہاری سب سے، تمہارا سب سے بہترین ساتھی تمہاری عقل ہے، تمہارا سچا دوست تمہاری عقل ہے. اصول کافی کی روایت ہے کہ نبی دو طرح کے بھیجے گئے، ایک ظاہری انبیاء جو جسم جن کا نظر آتا تھا، جو آنکھوں سے دکھائی دیتے تھے، جنہیں ظاہری نبی کہا جاتا ہے، اور دوسرے باطنی نبی جو دکھائی نہیں دیتا. اس باطنی نبی کا اور پیغمبر کا نام عقل رکھا گیا ہے. عقل باطنی پیغمبر کا نام ہے، نبی ظاہری پیغمبر کا نام ہے. یہ دو پیغمبر جب آپس میں ملتے ہیں تب نور پیدا ہوتا ہے، تب روشنی پیدا ہوتی ہے، تب حقائق وجود میں آتے ہیں. لیکن جب کبھی انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے میری ملت، اے میری قوم، ان حقائق کی طرف آؤ، ان حقیقتوں کی طرف آؤ، توحید کو مانو، مگر کسی کے کہنے پر نہیں، خود سے سوچو سمجھو، ہم تم پر دباؤ نہیں بنا رہے ہیں، ہم تمہاری گردن پہ تلوار رکھ کے توحید نہیں منوا رہے ہیں، بلکہ ہم تمہیں دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں. لیکن اس کے جواب میں وہ ملت جو باطل پرست تھی وہ یہ کہتے تھے، قالو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جو ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے چلے آئے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پر عمل کریں گے. قرآن نے بارہا منع کیا ہے، کہا کہ تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کسی بات کو ماننے کے لیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل سے فرار اختیار کرنا ہے اور اپنی کمزوری کو مان لینا ہے، اس کے باوجود بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں. ایک تو اپنی کمزوری کو مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پہ چلتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، لہٰذا ہم اس سے منہ نہیں پھیریں گے، یہ طریقہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے باپ کو اسی طرح دیکھتے چلے آئے ہیں، ہمارے دادا یہی کیا کرتے تھے، ہمارے پردادا یہی کیا کرتے تھے، ہم چار نسلوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم پانچ نسلوں سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انبیاء یہ کہتے تھے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے تھے نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے جو ہم کرتے چلے آئے ہیں، جو ہم اپنے باپ دادا کی جو میراث ہم کو ملی ہے، چاہے وہ صحیح ہو کہ غلط ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ہو سکتی ہے کہ وہ بات غلط ہو، لیکن چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو ہم اسی پر کاربند رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ عقل کو مانیں گے، نہ منطق کو مانیں گے، نہ قرآن کو مانیں گے، نہ حدیث کو مانیں گے، نہ امام کو مانیں گے، نہ رسول کو مانیں گے، نہ نبی کو مانیں گے، نہ خدا کو مانیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ تصور کریں کہ آپ ایک نبی کا انکار کر رہے ہیں تو صرف آپ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے، ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار، ایک امام کا انکار سارے ائمہ کا انکار، ایک ولی کا انکار سارے اولیاء کا انکار ہے. کیونکہ ان کا رابطہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، جو لوگ پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے شاید مشکل ہوگی، اسی لیے میں بار بار گزشتہ کے حوالے دے رہا ہوں کہ یہ تمام انبیاء کا ایک سلسلہ ہے جو آپس میں جڑا ہوا ہے. کوئی نبی کسی نبی سے غیر مربوط نہیں ہے، یہ کڑی آپس میں حلقات کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. یعنی آدم کا خاتم سے رشتہ ہے، خاتم کا آنے والے قائم سے رشتہ ہے، یہ سارے رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس کڑی سے باہر نہیں جا سکتا ہے. ہم نے اس کی مثال دی تھی جس طرح سے ثمردار درخت ہوتے ہیں، یہ ثمردار درخت آپس میں رشتہ رکھتے ہیں، ایک پھلدار درخت کا دوسرے پھلدار درخت سے رشتہ ہوتا ہے، اس پھلدار درخت کا اپنے سے پہلے والے سے رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ آپس میں حلقات کی طرح جڑا ہوتا ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. اس کے مقابلے میں جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس وہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی سروپا نہیں ہوتا، اور جس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، جس کی کوئی شاخیں نہیں ہوتی، جس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اور یہ مزاحم ہوتے ہیں درختوں کے، اسی لیے انہیں کاٹ دینے کا حکم ہے. اور ایک بات جو اس سلسلے سے میں شاید نہیں کہہ سکا وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنے آنے والے نبی کی بشارت دیا کرتا تھا، اور آنے والا نبی اپنے گزشتہ نبی کی تصدیق کیا کرتا تھا. پچھلے کے جو نبی ہوتا تھا وہ آنے والے نبی کی بشارت دیا کرتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد فلاں نبی آنے والے ہیں، ان کے مشخصات یہ ہیں، ان کا نام یہ ہے، تم بھٹک نہ جانا، اس نبی کے پاس سلسلے کو آگے بڑھانا. پھر وہ نبی جو آتے تھے اپنے سابقہ نبی کی تصدیق کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آنے والے پچھلے والوں کی مخالفت کریں اور پچھلے والے آنے والوں کے کا انکار کریں کہ میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہوں میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بات اس سلسلے میں کہی جا چکی ہے کہ کوئی بھی نبی، کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی نبی شخصیت پرستی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی ذات کی طرف لوگوں کو نہیں بلا سکتا. کسی بھی نبی کو آدم سے لے کے خاتم تک کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پاور کا غلط استعمال کرے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنی ذات کو منوانے میں استعمال کرے. یہ کسی بھی نبی کو حق نہیں دیا گیا ہے. کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کونوا عبادا لی، کہ تم لوگ میری عبادت کرو. قرآن کی آیت ہے, کوئی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری پوجا کرو, میری عبادت کرو, میری پرستش کرو, میرے آگے سجدہ کرو اور میرے علاوہ کسی کو مت مانو. یہ کوئی نبی نہیں کہہ سکتا اور کسی بھی نبی نے نہیں کہا. اب ان کی قوموں نے اگر مسجدوں کو چرچ بنا لیا ہے یا گرجا گھر میں تبدیل کر لیا ہے تو یہ ان قوموں کا قصور ہے, انبیاء کا قصور نہیں ہے, نہ عیسیٰ کا قصور ہے, نہ عزیر کا قصور ہے, کسی بھی نبی کا کوئی قصور نہیں ہے. کسی نے بھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا ہے. سب نے یہی کہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. سب نے پیام توحید دیا ہے, سب کا رخ ذات ربوبیت کی طرف رہا ہے. سب نے کہا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے آئے ہیں, اس کی بات منوانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا کام صرف تم تک پہنچا دینا ہے, ہمارا کام پیغام کو پہنچانا ہے. لہذا ہر نبی کا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اگر کوئی نبی کسی نبی کی اتباع کرتا ہے, ہاں اب یہ بات آئے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہر کسی کو ماننا تقلید ہو جائے گا. جناب یوسف اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طریقوں کو اپنا رہے ہیں, یا اگر محمد عربی یہ کہتے ہیں کہ میں خلیل کی سنت کو اپنا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد عربی تابع ہیں جناب خلیل کے. اگر جناب خلیل یہ کہتے ہیں کہ میں نوح کا شیعہ ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تابع نوح ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ, یعنی یقیناً نوح کے شیعوں میں سے خلیل ہیں. اگر خلیل نوح کی پیروکار ہیں, اگر نبی کریم ہمارے جناب خلیل کے تابع ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے تابع ہیں. کوئی نبی کسی نبی کا تابع نہیں ہوتا, بلکہ پیغام کو مانتا ہے, سنت کو مانتا ہے. اور وہ جو پیغام کو مانتا ہے, وہ پیغام اس نبی کا اپنا ذاتی پیغام نہیں ہوتا, بلکہ وہ پیغام اللہ کا ہوتا ہے. لہذا سارے انبیاء اس پیام الہی کو ماننے میں متصل ہوتے ہیں. کوئی کسی کا تابع نہیں ہوتا, سب اللہ کی ذات کے تابع ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. سب کے سب حکم خدا کے پابند ہوتے ہیں اور اس حکم میں متصل ہیں سب کے سب. سارے انبیاء ایک دوسرے سے متصل ہیں, بشارت دینے والا یا تصدیق کرنے والا, کیونکہ سب کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پچھلے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم آنے والے کی بشارت دو, اور آنے والے کو حکم دیا ہے کہ تم پچھلے والے کی تصدیق کرنا. کوئی کسی کا تابع نہیں ہے, مگر اس سلسلے میں سب کے سب ایک کڑی سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس کا نام ہے پیام الہی, اس کا نام ہے عظمت الہی, اور اس کا نام ہے ناموس الہی, اس کا نام ہے شریعت الہی, اس کا نام ہے قانون الہی. اس قانون پر عمل کرنا اور اس کو پہنچانا سارے انبیاء کی ذمہ داری. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود تابع قانون نہ ہو اور دوسروں سے قانون منوا رہے ہوں, یہ بات بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی جو پیغام لے کے آ رہا ہے یا قوموں کو سنا رہا ہے اس پر خود عمل نہ کرے, خود تابع وہی نہ ہو, بلکہ آمن الرسول بما انزل الیہ, رسول ایمان لے آتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے ان پر بھیجا ہے. یعنی خود نبی اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور خود عمل کرنے کا تابع نہ ہوں, کہ یہ آپ کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول پر ایمان لانا صرف آپ کی ذمہ داری ہے یا قوموں کی ذمہ داری ہے, بلکہ نبوت پر ایمان لانا خود نبی کی ذمہ داری ہے. خود نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنے پیام پر خود ایمان لائے. آمن الرسول, رسول ایمان لائے. رسول کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے, ہاں رسول کو بھی ایمان لائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر ضروری ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائے. رسول کس پر ایمان لائے گا؟ ذات کے طور پر تو اللہ پر ایمان لائے گا، لیکن کیا اس پیغام پر ایمان لانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نبی کو خود اپنی نبوت کا یقین ہونا چاہیے اور اپنی نبوت پر ایمان لانا اس کی ذمہ داری ہے. تقلید سے لوگوں کو نکال کر حقائق کی طرف لے کے آئیں، اور یہ جو اتباع ہے یہ تقلید نہیں ہے. اگر آپ عقل و فکر و منطق کی بات کو مانتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں. عقل و منطق کی آپ اتباع کر رہے ہیں. اگر آپ فکر کو نہیں مانتے، عقل و منطق کو نہیں مانتے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ. قرآن مجید بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس پر آپ کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قول معصوم ہے، یہ کردار معصوم ہے، اس یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں. ہر عمل کے لیے آپ کے پاس سند ہونا ضروری ہے. بغیر سند کے، بغیر دلیل کے آپ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. شریعت دل لگی نہیں ہے، شریعت مذاق نہیں ہے، قانون الہی مذاق نہیں ہے. رسولوں سے رسالت چھین لیتا ہے پروردگار. بڑی سخت ترین آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جس کو پڑھ کے جو ہے انسان کانپ جاتا ہے، روحیں تڑپ جاتی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، ذہن مفلوج ہو جاتا ہے جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے. کیا اتنا بھی سخت پیغام ہو سکتا ہے؟ اور یہ پیغام صرف ایک نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے لیے ہے، جس میں آدم بھی ہے، خاتم بھی ہے. ان کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، وہ جو پیغمبر ہماری طرف جو بات کو اپنے سے گڑھ کے منسوب کرتا ہے، ہم اس کے ہاتھ کو توڑ دیتے ہیں، اسے اس کی رگے حیات کو کاٹ دیتے ہیں، اس کی رگے حیات کو کاٹ دیتے ہیں، اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں. یعنی انبیاء کا کہہ رہا ہے پروردگار، اگر کوئی بات گڑھ کے اپنی طرف سے ہماری طرف اگر کوئی نبی منسوب کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے پابند کر دیا ہے کہ کوئی بات نہ کرے بغیر وحی الہی کے. خاتم بھی یہی کہتے ہیں، نہ صرف آدم یہ کہتے ہیں، خاتم النبیین بھی یہی کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ پیغمبر کلام نہیں کرتے ہیں مگر وہی کہتے ہیں جو وہی چاہتی ہیں. کوئی نبی اگر ہوائے نفس سے کوئی بات کہے تو اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، اس سے رسالت چھین لی جاتی ہے. اس لیے کہ وہی اور ہوا ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، یا ہوا ہوگا یا وہی ہوگی. ہوا خواہشات نفس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور وہی اللہ کی جانب سے وجود میں آتی ہے، اور ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں. کہ ہم خواہشات نفس کو بھی خدا مانے اور ذات پروردگار کو بھی خدا مانے، دو خدا نہیں ہو سکتے. خدا ہوگا تو ایک ہی خدا ہوگا. افمن اتخذ الہہ ہوا، کیا نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے ہوائے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کیوں بیٹھے ہوئے، میرا دل چاہ رہا ہے، میری ہوائے نفس کہہ رہی ہے، میری خواہشات کہہ رہی ہے، کیوں جاگ رہے ہیں؟ دل چاہ رہا ہے. کیوں اٹھ گئے؟ کیا دل چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ دل چاہ رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ دل نہیں چاہ رہا ہے. اگر آپ ہوا و ہوس پر چل رہے ہیں اور وہ ہوا و ہوس وہی سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندے ہوس ہیں، بندے خدا نہیں ہیں. یا ہوا و ہوس کے بندے ہونا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہونا ہے. تو آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں. ہاں تو برہانکم، برہان لاؤ، دلیل لاؤ. تو جو انبیاء برہان مانگ رہے ہیں کیا وہ انبیاء بغیر دلیل کے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی عمل کرے، اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے معصومین نے کہا کہ اگر ہمارا قول قرآن سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ مار دو، وہ ہمارا قول نہیں ہو سکتا، ہمارا قول وہی ہوگا جو تابع وحی الہی ہوگا، ہمارا قول وہی ہوگا جو قرآن کے تابع ہوگا۔ یہ شریعت شاعری نہیں ہے کہ میرے فکر کا نتیجہ ہے، یہ میرے ذہن کی اپج ہے، میں نے یہ سوچا ہے، کوئی کہے نہ کہے میں تو یہی کہتا ہوں۔ تو آپ شاعری تو کر سکتے ہیں لیکن دین کے اندر شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں خطیب ہوں، یہ میری فکر کا نتیجہ ہے۔ نہیں، کوئی اگر آپ کی بات وحی کی تشریح کے ذیل میں ہو سکتی ہے لیکن وحی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، قانون کے دائرے میں ہو سکتی ہے، قانون کے دائرے کے باہر نہیں ہو سکتی۔ جس خطیب کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ خطابت نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے خطابت، اس لیے کہ خطابت اگر قرآن کے دائرے کے اندر ہو تو خطابت ہے، باہر چلی جائے تو وہ شاعری ہے۔ شاعری میں حقائق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شاعر میں ہی اگر شعر پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے شاعروں کی، اس لیے کہ شاعر خود گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کی بات چھوڑیے، وہ چاہے شاعر ہوں کہ چاہے خطیب ہوں۔ دیندار لوگوں کی بات چھوڑیے، دیندار لوگوں کے علاوہ چاہے جو بھی ہو، شاعری اس وقت تک قابل قبول ہے جو دائرے دین میں ہو۔ دین کے دائرے سے نکل گئی بات، اگر وہ بات حدیث سے میل نہ کھاتی ہو، قرآن کی آیت سے میل نہ کھاتی ہو، تو پھر وہ بات بات نہیں ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، ہے نا، یہ بھی شاعر کا شعر ہے، لیکن کچھ باتیں شعرا، ایسا نہیں ہے کہ ہر بات غلط، کچھ حکیمانہ باتیں بھی کہتے ہیں، کچھ شعرا ہوتے ہیں کہ جو پابند ہوتے ہیں کہ ہم حقیقی بات ہی کہیں گے، کچھ شعرا وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے۔ بقول کسی شخصیت کے کہ دو چیزوں نے قوم کو تباہ کیا ہے، ایک کھوکھلی خطابت اور ایک نری شاعری، نری شاعری اور کھوکھلی خطابت، کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کو بولنا آئے اگر وہ ممبر پر بیٹھ جائے، جس کو بولنا آئے اگر وہ خطابت شروع کر دے، تو پھر ہزاروں خطیب پیدا ہو جائیں گے، ہزاروں جو ہے وہ بولنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن بولنا معیار نہیں ہے، حقائق کی تشریح کرنا ہے، اپنے سے کچھ نہیں بولنا ہے، ہم تو ہم ہیں، انبیاء کو اجازت نہیں ہے، انبیاء تو انبیاء ہیں، مرسلین کو اجازت نہیں ہے، مرسلین تو مرسلین ہوتے ہیں، فخر مرسلین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہوا سے گفتگو کرے۔ کتنا اللہ سبحانہ تعالی، ورنہ ہو یہ جائے گا کہ سب ہوائے نفس سے بات کریں گے تو خدا کہیں نظر نہیں آئے گا، سوائے ہوائے نفس کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہر نبی اپنی اپنی بات کہنے لگے تو پھر اللہ کی بات گم ہو جائے گی، اور جبکہ انبیاء کا وظیفہ اللہ کو منوانا ہے، جس کو منوانا ہے اگر وہی نہ ہو، اسی لیے ہم نے کہا وسیلے کے لیے بھی اللہ وسیلہ بنانا ضروری ہے، ہم کسی چیز کو وسیلہ بنا کر اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ جس رسی کو پھینک کے کہا اس کو پکڑ کر آؤ تو ہی آپ آ سکتے ہیں، اپنی طرف سے رسیوں کا کمان پھینک کے اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے لیے بھی جس وسیلے پہ شک ہے اس کو وسیلہ نہیں بنانا ہے، جس پر قرآن کی آیت ہو اسی کو وسیلہ بنانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
انبیاء کا کام علماء، اگر علماء وارثان انبیاء ہیں تو ان کا کام یہی ہے کہ قوم میں پیدا ہونے والے خرافات بدعتوں کا مقابلہ کریں۔ کوئی ہر ایک آدمی آتا ہے اپنی خواہش سے ایک چیز ایجاد کر دیتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اپنی خواہش سے دوسری چیز ایجاد کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں نسلوں میں رائج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چار پانچ نسلوں کے بعد وہ جڑ پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد آنے والی نسلیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو اسی پر دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اگرچہ کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اسی لیے علماء کو کہا گیا ہے کہ تمہیں انبیاء کا وظیفہ انجام دینا ہے، ان کی خواہش نفس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوں گے تو دشمنیاں ایجاد ہوں گی۔ تو کہا دشمن بنو، اپنے دشمن بنا لو، پتھر کھاؤ، تازیانے کھاؤ۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا ہے کہ پھولوں کی سیج پر سو، ہر نبی سے یہی کہا اللہ نے کہ اگر پتھر کھانا پڑے تو پتھر کھاؤ۔ انبیاء کی ذمہ داری پتھر کھانا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو دکھا کے کہا اتنا خوبصورت گورا بچہ ہے، میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ، ہر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنا بچہ عالم بنے، تو میں چاہتا تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کے گورا سا بچہ جب اس کے سر پہ امامہ آئے گا کتنا خوبصورت لگے گا۔ لیکن آج کے ماحول کو دیکھ کے ایسا میں نے ارادہ بدل دیا ہے، کہا میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پھول پہنائے جاتے ہیں۔ عالموں کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، سکون سے سوتے ہیں، لفافے، نذرانے، پھول، ہاتھ چومتے ہیں۔ جب معلوم ہوگا کہ پتھر بھی پھینکے جاتے ہیں تو کہا کہ ہم تو بوڑھے، وہ تو بچہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورتیں ایک مثال دیتی ہیں، ممبر کے لیے زیب نہیں ہے لیکن یاد آ گیا ذہن میں تو کہہ دوں کہ بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ کوئی شخص کہتا تھا کہ فری میں اگر شادی ہو رہی ہے تو میری شادی کروا دو، کہا کہ جو ہے نہیں اسے پالنا پڑتا ہے، تو کہا کہ میں تو بوڑھا وہ تو بچہ، پالنا پڑتا ہے تو کہا میں تو بوڑھا وہ تو بچہ۔ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، شادی کرنے کے لیے ہزاروں تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر صرف پھول پہننا ہو تو ہزاروں شاعر پیدا ہو جائیں گے، ہزاروں خطیب پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر تختے دار پہ چڑھانا کی بات آئے، تختے دار پہ چڑھنے کی بات آئے، میسم کی بات آ جائے، تو پھر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ اب بعض خطیب لوگوں نے ایک جملہ رٹ لیا ہے کہ وہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، وہ تو امامے والوں کی ذمہ داری ہے، پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے پھر؟ کہا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، قوم میں ہونے اٹھنے والے خرافات بدعتیں اس کا جواب دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی کو غسل نہیں آتا ہے نہ آئے، کسی کو وضو نہیں آتا ہے نہ آئے، مسجدیں خالی ہو گئیں ہو جائیں، مسجدوں میں تالا لگ گیا کہا لگ جائے، مسجدوں میں شراب کی بوتلیں ڈال کے پھینک دی گئی کہا ہو رہنے دے، نعوذ باللہ جو ہے کچرا پھینک دیا گیا مسجدوں میں۔ دائرہ میر مومن کی مسجد کو نہیں دیکھا آپ نے؟ اس میں پورا کچرا ڈال دیا گیا تھا، کہا ڈال دے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ دولت قدوں میں لٹکے ہیں رنگین خمخمے، کتنا عجیب دیکھیے دولت کا کھیل ہے، مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی تاخ میں، اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا تیل ہے۔ مسجدیں ویران ہو جائیں تو ویران ہو جائیں، مصلی نہ آئیں تو نہ آئیں، لوگ نجس حالت میں گھومتے رہیں تو گھومتے رہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے آ کے کہا مولانا جیسے ہم پر وضو غسل واجب ہوتا ہے کہ ہماری زوجہ پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ حیدرآباد شہر میں جب یہ حالت، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں ہم عوام کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کہا ہے کہ ہم عوام کے خلاف بولتے ہیں، ہم عوام کے نہیں علماء کے خلاف بولتے ہیں، ہم خطبہ کے خلاف بولتے ہیں، ہم ذاکرین کے خلاف بولتے ہیں، ہم ذمہ دار افراد کے خلاف بولتے. ارے ہم نہیں بولتے، قرآن بول رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کوئی بات اللہ سے منسوب نہیں کی جا سکتی، کوئی بات گڑھی نہیں جا سکتی، کوئی قانون اپنی طرف سے وضع نہیں کیا جا سکتا، کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں دیا جا سکتا. آپ کے پاس پروف ہونا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ دے رہا ہوں، کیونکہ 200 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے، 500 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے، 1000 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے. ورنہ سارے کے سارے انبیاء یہی کہتے، پروردگار لوگوں کے دباؤ میں آ کے میں نے یہ حکم دیا، تو نے تو یہ کہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ اس لیے کہ میں تو پھنس گیا تھا صحرا میں. موسیٰ علیہ السلام کہتے، اگر میں ان کی بات نہ سنتا تو یہ لوگ تو پکڑ کر مجھے ہی قتل کر دیتے. کیونکہ کبھی بھی قوم حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکم خدا اور وحی دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. قومیں چاہتی ہیں خواہشات نفس پر عمل کریں، اللہ کہتا ہے خواہشات نفس پر عمل نہیں کرنا ہے. کتنے گھروں میں باپ بیٹے کی لڑائی نہیں ہوتی؟ باپ کہتا ہے میری بات سنو، بیٹا کہتا ہے میں اپنی بات پہ چلوں گا، اختلاف شروع ہو جاتا ہے. یہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آئے، کہ انبیاء نے کہا نہ میری بات نہ تمہاری بات، نہ میری بات تم مانو نہ تمہاری بات میں مانوں گا، ہم دونوں مل کے اللہ کی بات مانیں گے. نہ میرا فیصلہ نہ تمہارا فیصلہ، نہ مجھے حق ہے تم پر حکم چلانے کا، نہ تمہیں کوئی اختیار ہے مجھ پر حکومت کرنے کا، ہم دونوں کے دونوں اللہ کے تابع ہیں. اگرچہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کو ہم نے ایک دوسرے پر ولایت دی ہے. المومنون اولیاء بعضهم علی بعض، بعض مومنین بعض مومنین کے ولی اور سرپرست ہیں، دونوں ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کسی پر حکم نہیں دے سکتا، دونوں تابع وحی الہی ہیں. بس عزیزان گرامی، ایک اور اصل کو پر گفتگو کر کے ختم کر دوں. تمام انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا اس قوم نے مذاق نہ اڑایا ہو. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہا یستہزئون. کوئی نبی ایسا نہیں آیا. حسرت ناک بات ہے اے امتیوں، تمہارے اوپر حسرت ہے اے عباد پروردگار، کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا. الا کانوا بہا یستہزئون، کہ جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. اگر کوئی وارث پیغمبر یہ چاہتا ہو کہ میرا مذاق نہ اڑایا جائے، تو پھر وہ وارث پیغمبر کس بات کا وارث پیغمبر بنے گا؟ اس لیے کہ وارث پیغمبر بننے کے لیے اپنے آپ کا مذاق اڑانا پڑتا ہے. اسی لیے ہر کوئی نبی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی رسول بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی یہ میثاق کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہ وعدہ اللہ سے نہیں کرتا ہے. اللہ جب وعدہ لیتا ہے تب یہ ساری باتیں اس سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. کسی ایک نے مذاق اڑایا، چڑ کے گھر میں بیٹھ گئے، کہیں سے ایک پتھر آیا واپس نظر ہی نہیں آتے. تو پہلے سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں پتھر کھانا ہے، پہلے سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ جب اس راستے میں آپ اترے ہیں تو سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر تیار نہیں ہے تو پھر اس وادی میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وادی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ وادیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، یہ وادیاں صرف اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہیں. اور یہ خاص بندے اس وقت بنتے ہیں جب ان مرحلوں سے گزرتے ہیں. یہ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. کسی نے کچرا پھینکا، راستہ بدل دیا، اس راستے پہ کچرا پھینکا، پھر راستہ بدل دیا، شہر چھوڑ کے چلے گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے؟ انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں، کچرا پھینکیں تو راستہ نہ بدلنا، پتھر پھینکے تو کھا لینا لیکن راستہ نہیں بدلنا. ہمیں یہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ نبی کو کن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہمارے انبیاء کن کن منزلوں سے گزرے. انسان پتھر تو کھا سکتا ہے لیکن کسی کا مذاق برداشت نہیں کر سکتا، کسی کا استہزاء برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کے سامنے آپ کا مذاق اڑا دیا جائے، لوگ قہقہے مار کے ہنسیں آپ کے اوپر اور آپ خاموش ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہا یستہزئون، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. اس طرح کی اور کئی آیتیں قرآن مجید میں ہیں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاق اڑایا جاتا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے. مذاق وہ لوگ اڑاتے ہیں کہ جن کو ظاہر نظر آتا ہے باطن نظر نہیں آتا، اور اکثر نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو ظاہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے وہی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے چھپا ہوا راز کہ جس کے لیے تعقل کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، اس پردے کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں ان کے اوپر منکشف نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جب اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے لیکن مذاق نہیں اڑاتا. مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اس کو حقیقت نظر نہیں آتی. حقیقت نظر نہیں آتی، ظاہر کی چیز پر فیصلہ کر دیتا ہے، ظاہر کی چیز پر دیکھ کر مذاق اڑا دیتا ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات نظر کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان عقل سے کام نہیں لیتا ہے. عقل باطن کی حقیقت کو بتاتی ہے، بصیرت کی، اسی لیے کہا جاتا ہے بصیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر، بصارت ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، بصارت کم ہو تو عینک لگا لیں گے ہم اور آپ کی طرف، بصارت کی کمی مشکل نہیں ہے، بصیرت کی، بصارت سے انسان ظاہر دیکھتا ہے، بصیرت سے انسان باطن کو دیکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کا مذاق اڑانے والے ظاہر بین لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں تو کام کرتی تھیں لیکن ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، ان لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا. اور انبیاء چاہتے تھے انسانی عقول کی پرورش کریں، جب تک انسانی عقل اس مرحلے تک نہ آئے انبیاء کو پذیرش کے قابل نہیں ہوتی، ہر عقل انبیاء کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہی بشر کہ جو حامل بنے وہی کو سمجھنے کا لائق بنے، وہی کو سمجھنے کے لیے انسان خواہشات نفس سے اوپر آنا پڑتا ہے. اور نوجوان نسلیں، عام نسلیں خواہشات کی اسیر ہوتی ہیں، اسیر خواہشات، اسیر توہم. دیکھیے انارۃ العقل مکسوفۃ بالشہوۃ، جیسے چاند کو گہن لگتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا، جیسے سورج کو گہن لگتا ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی عقل پر شہوت چھا جاتی ہے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی. شہوت پرست لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی. کیا شہوت کے راستے پہ چلنا ہوگا یا عقل کے راستے پہ چلنا ہوگا؟ عقل کے راستے پر انبیاء کا راستہ سمجھ میں آئے گا، نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، رسول کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آئے گی، قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے گی. وہ لوگ مکتب اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو طہارت فکر پر کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں، طہارت فکر کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں. شہوت میں گھرا ہوا انسان کبھی بھی عقل کی باتوں کو درک نہیں کر سکتا. پیام انبیاء شہوت رانی کا پیغام نہیں ہے جس کو ہر کوئی مان لے، ہر کوئی تسلیم کر لے، نہیں. جو لوگ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مسجدیں، مکہ مسجد وغیرہ، بڑی بڑی مسجدوں میں شب برات کے وقت میں، شب قدر کے موقعوں پر کیسے کیسے لوگ مسجدوں میں چلے آتے ہیں دل بہلانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں صرف مجلسوں میں لوگ آتے ہیں دل بہلانے کے لیے؟ مسجدوں میں بھی دل بہلانے کے لیے جاتے ہیں. ادھر نماز ہوتی ہے ادھر چاکنا کھاتے رہتے ہیں اور ادھر جو ہے مسلیوں کو ستاتے ہیں, مسلیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, نماز کم پڑھتے ہیں مسلیوں کو زیادہ ستاتے ہیں. تو استہزاء مسجدوں میں بھی ہوتا ہے, استہزاء جو ہے وہ محفلوں میں بھی ہوتا ہے, استہزاء جو ہے وہ مجلسوں میں بھی ہوتا ہے, مجلسوں میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کا اور مزے کے لیے کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے اس بار محرم میں, مزہ نہیں آ رہا ہے. کیا مزہ ہے؟ کسی کا سر پھوٹے, کسی کی ٹانگ ٹوٹے, کسی کا مذاق اڑے, کسی کی زندگی برباد ہو جائے, کوئی مر جائے, تو مزہ آ گیا کہ ہماری افواہ سے چار آدمی مر گئے. یہ افواہ جرم ہے, خیانت ہے, جھوٹ پھیلانا, افواہ پھیلانا, اس کے بعد بیٹھ کے ہنسنا کہ دیکھو میں نے کیسی افواہ اڑا دی, اب آئے گا مزہ. ایسی بات اڑا دی ہے کہ اب وہ نظر ہی نہیں آئے گا, ایسی بات اڑا دی ہے کہ اب وہ مر ہی جائے گا, ایسی بات اڑا دی ہے کہ اب دو تین لوگ تو مر ہی جائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ شریعت کے دائرے میں ہو رہا ہے یہ افواہ, یہ مکتب اہل بیت کہہ رہا ہے افواہ اڑانے کے لیے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ ہم نام علی کا لے رہے ہیں, یہ ایک پورا موضوع ہے, یہ پھر انشاءاللہ کبھی اشرح اس پہ پڑھا جا سکتا ہے کہ اموی حکومت کا طرز حکومت کیا تھا, علوی طرز حکومت کیا تھا, اس کو اگر سنجیدہ گفتگو میں اگر لیں ہم تو ایسا موضوع اشرے کا بنایا جا سکتا ہے کہ طرز حکومت علوی اور طرز حکومت اموی. اموی حکومت نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کون سے ہتھکنڈے استعمال کیے, کون سے طریقے استعمال کیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے, اپنی حکومت کی تخت اور پائے کو مضبوط کرنے کے لیے کون سے حربے استعمال کیے اموی حکومت نے, اور علوی حکومت کی مجبوری کیا تھی. مگر اس کے درمیان میں اصل جو مسئلہ ہے وہ عوام کا ہے, عوامی شعور کا مسئلہ ہے, عوامی شعور کا مسئلہ ہے. آج ہم جس کربلا کی بات کرتے ہیں, یہ کربلا بھی عوامی شعور اگر بیدار ہوتا تو کربلا نہ ہوتی, امام حسین کی شہادت واقع نہ ہوتی. امام حسین کی شہادت اگر واقع ہوئی ہے تو عوامی بیداری کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, ہماری وجہ سے, ہم قوموں کی وجہ سے ہوا ہے, ہم ملت کی وجہ سے ہوا ہے کہ ملت سو رہی ہے, ملت بیدار نہیں ہے, ملت میں یہ سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے, ملت میں سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملت کی سوچ سمجھ پر حملہ کیا. پہلا حملہ جو ہوتا ہے انسان کی عقل پہ حملہ ہوتا ہے, جب انسان کی عقل نہیں ہوتی ہے تو وہ آسانی سے اسیر ہو جاتا ہے, آسانی سے وہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. بکروں کا مندہ کیوں کیسے پیچھے چلتا ہے, اگر عقل ہوتی تو اس طرح کی اندھی تقلید نہ کرتے ہیں. فروع دین میں واجب ہے, کہیں ذہن میں یہ بات نہ رہے, فروع دین میں تقلید واجب ہے, یاد رکھیے جملہ, اصول دین میں حرام, فروع دین میں واجب. اگر عوامی شعور بیدار ہوتا تو امام حسین تنہا نہ رہتے. مدینے سے جب چلے امام حسین علیہ السلام, دیکھیے احساس ذمہ داری انبیاء کے وارث ہونے کی علامت, علماء بہت ہوتے ہیں, سب وارثان انبیاء نہیں ہوتے. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ قوم میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, انجینئروں کی کمی نہیں ہے, خطیبوں کی کمی نہیں ہے, علماء کی کمی نہیں ہے, مفکرین کی کمی نہیں ہے, دانش مندوں کی کمی نہیں ہے, ہنر مندوں کی کمی نہیں ہے, کسی کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو مصلحین کی کمی ہے, مصلحین اصلاح کرنے والے, اصلاح کرنے والوں کی کمی ہے. مدینے میں علماء موجود تھے, حافظان قرآن موجود تھے, مفسران قرآن موجود تھے, صحابہ کرام موجود تھے, تابعین موجود تھے, تبع تابعین موجود تھے, لیکن امام حسین علیہ السلام اٹھے ذمہ داری کا احساس لے کے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین وارث آدم تھے, حسین وارث نوح تھے, حسین وارث خلیل تھے, حسین وارث کلیم تھے. وارث کلیم تھے اس لیے صحراؤں کی طرف گئے, وارث خلیل تھے اس لیے آگ کے شعلوں کی طرف بڑھے, وارث نوح تھے اس لیے پتھر کھائے. یہ ہے وارث نوح کی علامت. اگر وارث نوح کو دیکھنا ہو تو کربلا آ کے دیکھیے. جنہوں نے نوح کی صورت نہیں دیکھی, جنہوں نے نوح کی سیرت نہیں دیکھی, جنہوں نے نوح علیہ السلام کی زحمتوں کو نہیں دیکھا اپنی نگاہوں سے, آ کے حسین ابن علی کو دیکھیں کہ حسین ابن علی کس طرح کربلا کے میدان میں زحمتیں اٹھا رہے ہیں, مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, تیروں کا سامنا, تلواروں کا سامنا, دشمنوں کے نرغے. یہ دشمن کس نے بنایا ہے؟ خود امام حسین نے دشمن بنا لیا. مدینے میں ہوتے تو اتنے دشمن آتے؟ یہ پیغام الہی کے دشمن ہیں. جتنے خدا کے دشمن ہیں اتنے حسین کے دشمن ہیں. جتنے وحی الہی کے دشمن ہیں, جتنے قرآن اور قانون الہی کے دشمن ہیں, وہ سب کے سب حسین کے دشمن ہیں. امام حسین نے اپنا ذاتی دشمن ان کا کوئی نہیں تھا, کوئی ان کی ذات کا کوئی دشمن, لیکن اتنے ہزار دشمن کہاں سے آ گئے؟ یہ 30,000 دشمن کہاں سے آ گئے؟ آپ نے کیا کیا, کیا کہہ دیا, کیا پڑھ دیا, کیا بولا, کیا لکھا, کیا کہا کہ اتنے دشمن ہو گئے؟ ایک آدمی دشمن ہوتا ہے کسی کا, دو آدمی دشمن ہوتے ہیں, تین آدمی دشمن ہوتے ہیں, 1,000 آدمی دشمن ہوتے ہیں, 2,000 آدمی دشمن ہوتے ہیں, 10,000 آدمی دشمن ہوتے ہیں, پوری کی پوری قوم دشمن بن گئی, خریے خالی ہو گئے, شہر خالی ہو گئے. یہ 6,000 کا لشکر, یہ 30,000 کا لشکر کہاں سے آیا؟ یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں؟ یہ حسین کے خون کے. کیا کہا حسین نے کہ دشمن بن گئے؟ کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھا ہوگا. حسین نے کہا, ضرور کہا, وہ یہی کہا کہ ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے, کسی سلطان جائر کی اتباع نہیں کرتے, کسی حاکم وقت کی اتباع نہیں کرتے, کسی کے خواہشات نفس کی اتباع نہیں کرتے, ہم کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے سوائے حکومت الہیہ کے, ہم صرف اللہ کو ولی جانتے ہیں. آج سعودی عرب کے ایک شیعہ عالم کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ بلا وجہ گرفتار کر لیا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ میرے مخالف ہیں یوں ہی مخالف ہو گئے؟ نہیں, کچھ نہ کچھ کہا ضرور ہے, کچھ نہ کچھ بولا ضرور ہے, کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے. بغیر وجہ کے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے. بلا وجہ کے پاگل نہیں ہیں لوگ, بہت ہوشیار ہیں, پاگل نہیں ہیں لوگ. بلا وجہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. شیخ نمر کی تقریریں سنیے کیا کہہ رہے ہیں. دبلا پتلا آدمی ہے, کہتا ہے کہ ہم تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تم ظالم حکومت ہو, ہم تمہاری ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, ہمارے ولی تم نہیں ہو, ہمارا ولی اللہ ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے, اگر ہم تمہاری اتباع کر لیں گے تو اللہ کی ولایت سے خارج ہو جانا پڑے گا اور ہم حکومت الہیہ سے خارج ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی تو پھانسی کا حکم دیا گیا ہے. اشرار قوموں پہ غالب آ جاتے ہیں. آپ کو کتنی مرتبہ روایت سنائی گئی ہے, ہزاروں مرتبہ کا, لیکن جس وقت حدیث یاد آنا چاہیے اس وقت یاد نہیں آتی. روایتیں سنتے تو سب ہیں لیکن جس موقع پر وہ روایت کام آنی چاہیے اس وقت لوگ استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, سوچنے کی مشکل پیدا ہوتی ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اگر تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے تو اشرار غالب آ جائیں گے. تاغوت غالب آ جائیں گے, تمہارے قوم کے روڈی تم پر غالب آ جائیں گے, پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اشرار کی وجہ سے, بد کردار لوگوں کی وجہ سے نیک کردار لوگ پس جائیں گے, بڑوں کی وجہ سے چھوٹے بھی پس جائیں گے, مردوں کی وجہ سے عورتیں بھی صدمے آ جائیں گی, اس طرح سے پورا معاشرہ تباہ و تاراج ہو جائے گا اور عذاب الہیہ نازل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کا عذاب وجہ چاہتا ہے, بلا وجہ عذاب نازل نہیں ہوتا. عذاب الہی کو بلانے کی وجوہات یہ ہے کہ لوگ خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگیں اور انبیاء کا راستہ ترک کر دیں تو وہ عذاب نازل ہو جاتا ہے, جیسے قوم ثمود پر عذاب نازل ہوا. یہ مذاق نہیں ہے, دین الہی مذاق کسی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تعلق صرف اللہ کی ذات سے. اگر آپ مجھے مان رہے ہیں تو گنہگار ہیں, آپ کو اللہ کو ماننا ہے اور کسی کو نہیں ماننا ہے. اگر آپ میری بات کو اللہ کی بات سمجھ کے مان رہے ہیں اور میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں تو میں آپ کو اپنا نہیں اللہ کا بندہ بنا رہا ہوں. اگر میں شیطان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تو آپ کو شیطان کا بندہ بنا رہا ہوں. درمیان میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم شیطانی فکر پھیلائیں اور آپ اس کو مان لے تو آپ شیطان کے بندے بن جائیں گے. اگر ہم الہی فکر کو آپ تک پہنچائیں اور آپ اس کو مان لے, اس کا مطلب آپ اللہ کے بندے بن رہے ہیں.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
اور بعد بلند,
اللہ اکبر.
عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کے اتنے لوگ دشمن بنے, دشمن بنایا امام حسین نے, اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ دشمن بن گئے. یزید دشمن بن گیا, شمر دشمن بن گیا, ابن سعد دشمن بن گیا, اعلیٰ مروان دشمن بن گئے, اعلیٰ زیاد دشمن بن گئے, یہ سب کے سب, اعلیٰ زبیر, اعلیٰ طلحہ, یہ سب کے سب جو دشمن بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام تو خود کا بھی نقصان کر رہے ہیں, ان لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. نہ خود خلط پہن رہے ہیں, نہ خود پھول پہن رہے ہیں, نہ خود دولت وصول کر رہے ہیں, نہ خود اقتدار کو لے رہے ہیں. حسین اقتدار کو ٹھوکر مار رہے ہیں, حسین تخت و تاج کو ٹھوکر مار رہے ہیں, تو ان کے ہاتھ سے بھی اقتدار جا رہا ہے. امام حسین نے اقتدار کو اس طرح ذلیل کر دیا, تخت و تاج کو ذلیل کر دیا, جاہ و حشم کو ذلیل کر دیا. یہ سب حسین کے دشمن ہو گئے اور سب نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. امام حسین کہہ رہے تھے, کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا ہے؟ کیا میں دین خدا کا مخالف ہو گیا ہوں؟ لیکن الزام انہوں نے یہی لگایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے خواہشات کے دشمن بن گئے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں, کوئی دلیل ہے کہ میں اللہ کے راستے سے, میں اور اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤں, میں اور محمد کے راستے سے ہٹ جاؤں, میں اور شریعت کے راستے سے ہٹ جاؤں؟ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ میں شریعت کے راستے پر اپنی جان دے دوں گا, میں سنت نبی کے حیا کے لیے آیا ہوں, میں سیرت رسول کے حیا کے لیے آیا ہوں, اگر اس کے لیے مجھے اپنا کڑیل جوان دینے کی ضرورت پڑے تو میں اپنا کڑیل جوان دینے کے لیے تیار ہوں. اب بھی تمہیں مجھے میری حقانیت میں یقین نہیں ہے, میں تمہارے درمیان تیروں میں آ گیا, تلواروں میں آ گیا, نیزوں میں آ گیا, اور میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, تیر کھانے کے لیے آیا ہوں, میں تلواریں کھانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ کہہ کے حسین کہہ رہے تھے, اے تیرو, اے تلوارو, اے نیزو, میرے جسم کو اگر چھنی کرنا چاہو تو حسین کا جسم حاضر ہے. جب یہ دیکھا جانصاروں نے تو قاسم نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا, آقا, ایسے مرحلے میں کیا آپ ہم کو فراموش کر دیں گے؟ کیا اس سعادت سے ہمیں محروم کر دیں گے؟ یہ کہہ کے قاسم میدان کی طرف اجازت نہیں ملی. اتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ قاسم چلے میدان کی طرف, نہیں, اتنی آسانی سے نہیں گئے. کئی بار امام نے کہا, نہیں بیٹا, میں تمہیں اجازت نہیں دے, تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو,
تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کہ جس خاتون کا شوہر نہ ہو اس کے لیے بچہ اس کا سہارا ہوتا ہے، کیا تمہاری ماں نے اجازت دے دی؟ تو قاسم کہتے ہیں اماں آپ ہماری سفارش کے لیے چلیے۔ ماں کو سفارش کے لیے لایا جاتا ہے، پھوپھی کو سفارش کے لیے لایا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں میں کہ احد کے میدان سے رسول اللہ کے سپاہی پیچھے ہٹ گئے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر والے اس قدر تیزی سے آگے بڑھتے کہ حسین روک کے کہتے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو اہلا من الاسا کہ چچا جان شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ موت کو بچوں نے مارے گئے کارزار میں، بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو کھیل تماشا بنا دیا۔ موت پر ایسے ٹوٹ پڑ رہے تھے جیسے کوئی شہد حاصل کرنے کے لیے کوشش۔ قاسم کو اجازت ملی، مگر ایسی اجازت ملی کہ مقتل کے جملے ہیں کہ چچا اور بھتیجے آپس میں لپٹ کر اتنا روئے، اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اتنا روئے، اتنا روئے کہ کیسے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی نشانی کو ایک دوسرے سے جدا کرے، کیسے حسن حسین ایک دوسرے سے جدا ہو۔ قاسم حسن کی نشانی ہے، بھائی بھائی سے اجازت جیسے مانگ رہا ہو۔ قاسم ایسے آقا کی خدمت میں آئے، اور اگر شجاعت حسنی دیکھنا ہو تو قاسم کے ہاں آ کے دیکھو۔ اگر کربلا کے میدان میں حسن ہوتے تو حسین کی صورت میں دکھائی دیتے۔ اس کی دلیل ہے قاسم کی جنگ۔ قاسم ایسے ٹوٹ پڑے جیسے حسن مشتبہ جنگ کرتے ہیں، جیسے صفین میں حسن کی جنگ یاد آ گئی ہو۔ یہ قاسم جو حسن کے چاند تھے، یہ حسن کا چاند کربلا کے بادلوں میں گر گیا، اندھیرا چھا گیا، اور یہ چاند اس اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اے قاتل کا بیان ہے کہ میں خنجر لے کے آگے بڑھا اور اس حملہ کیا، قاسم زمین پر آئے، میں قتل کرنا چاہتا تھا کہ غبار اٹھا، قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اس طرف تیزی سے شیر نر کی طرح حسین گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے آگے بڑھے، اس تیزی سے آگے بڑھے کہ جب غبار بیٹھا زمین پر تو قاسم نظر آئے۔ تو چچا نے کہا بیٹا قاسم تمہارا باپ ایسی، تمہارا چچا ایسے بہت پہنچا ہے جبکہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم پکارتے رہے چچا مدد کے لیے، اس وقت آیا جب تمہیں پایا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم۔ پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا تمام مرحومین مومنین مومنات، شہداء شہدائے عراق، شہدائے لبنان، شہدائے پاکستان، تمام شہدائے عالم کے لیے ایک سورہ فاتحہ، قرآن مجید کا پہلا سورہ، اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تلاوت قرآن کا ثواب ارواح مومنین ارواح مسلمین